بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارہویں باب میں بنیادی طور پہ تین چیزیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بیان کیا ہے کہ اعمال اور ملکات کا جوڑ کیا ہے، اور ملکہ انسان میں اس صفت کو کہتے ہیں جو راس ہو جائے، جو پک جائے، جو پختہ طبیعت بن جائے، اور جب تک وہ راس نہ ہو اس وقت تک وہ حال ہوتا ہے. ایک آدمی پہ حال طاری ہے اور اس نے مسجد کی تعمیر کو دیکھا اور پیسہ خرچ کر دیا، پر ایک آدمی پہ یہی حال مستقل طاری ہو جاتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ سخاوت اس کا ملکہ بن گئی، حال سے مزید ترقی ہو گئی اور یہ چیز راس ہو گئی. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ اعمال اور ملکات کا آپس میں جوڑ کیا ہوتا ہے، اور اس کو اس کی متواز کر دیا تھا کہ ملکات جو ہیں وہ اور اعمال یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اصل چیز ملکات. بڑی طویل اور بہت معرکۃ الآراء مباحث اہل علم نے اس میں لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکات اور اعمال میں سے اصل کیا ہے، کیا اعمال کی وجہ سے ملکات پیدا ہوتے ہیں یا ملکات کی وجہ سے اعمال پیدا ہوتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملکات اصل ہیں اور اس کے بعد اس سے آگے چل کر اعمال پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بحث اس کا اصل میدان تو فلسفے کا بھی ہے کہ فلاسفہ اس بات پر بحث کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ملکات ہوتے ہیں، اور باقی عوام کے درجے میں اعمال ہوتے ہیں، کہ ملکات کی دوسری قسم سمجھ لیجئے، اس کے تابع سمجھ لیجئے. مثلا ایک آدمی ہے، غریب بیچارہ نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے دو چار چیزوں میں خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، وہ ان اعمال کو اصل سمجھتا ہے اور ہے یہ بات اس کے لیے. لیکن اس میں کیا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سخاوت کا مادہ ہے، یا یہ کہ وہ فضائل سن کے بس اس میں لگ گیا ہے؟ تو اصل چیز نہیں پائی جاتی، اور اصل چیز ملکات ہوا کرتے ہیں. اسی لیے فلاسفہ نے اس پر طویل بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکات اصل ہیں. ملکات میں جو چیزیں انسان کو کام دیتی ہیں ان میں سے علم ہے، کہ علم جتنا کسی انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے ملکات بھی اچھے ہوتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں. اور علم کس چیز کا نام ہے؟ علم الفاظ اور اس لفظ کے اس معنی کا نام ہے جو معنی شریعت نے متعین کرتی ہیں، یا اس کی عقل نے متعین کی ہیں. عقل پھر شریعت کے تابع آ جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی اگر الفاظ اور اس کے ساتھ معنی کا تعلق منقطع کرتا ہے، توڑتا ہے، تو وہ آدمی ٹھیک بات نہیں کرتا. کیونکہ انسان کو جتنی بھی چیزیں ہیں اعمال میں بھی اور اقوال میں بھی، وہ ساری کی ساری الفاظ کی پابند ہے. اب الفاظ سے نکل کے آدمی جائے گا. یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے شعور کا ادراک ایک چیز، اور اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ جو کچھ اس کے شعور نے ادراک میں اسے دیا ہے اس کا اظہار کر سکے. تو شعور کا ادراک، اس کا اظہار، یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور پھر عمل میں آ جائیں تو بس یہ علم. اتنی سی بات کہ شعور بھی درست طور پہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شعور میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کا اظہار بھی کر سکے. اور فی الحال انسانوں کی حالت اس امت میں یہ ہو گئی ہے کہ ان کا شعور شے کا ادراک نہیں کر سکتا، اور شے کا ادراک اگر کر بھی لے تو اس کے صحیح بیان پر قدرت نہیں رکھتا. اسے پتہ ہی نہیں کہ چیز ہے کیا، شے چیز کیا، چیز ہے کیا، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم جو علم کے میدان میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ چیز کا شعور پیدا نہیں ہونے دیتے بلکہ ٹھونستے ہیں رٹا لگواتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد کر لو اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بچہ پوری کتاب رٹ لے گا لیکن علم کی اسے ہوا بھی نہیں لگے گی کہ چیز کیا اور اسی وجہ سے بڑے ذہین بچے ایک لفظ اگر پورے جملے میں تبدیل ہو جائے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ جائیں گا کریں گے مثلا استاد نے یہ لکھا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ لکھتا ہے کہ آفاق کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ آفاق اور کائنات تو ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کے مساوات استعمال میں آتا ہے لیکن ایک لفظ تبدیل ہو جانے سے وہ کنفیوز ہو جائے گا اور ذہین آدمی ذہین بچے جب وہ عربی پڑھ لیتے ہیں اور زبان پہ گرفت حاصل ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے ذہین بچے ہیں کہ قرآن پاک یاد کریں گے ان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے قرآن پاک کا یاد کرنا لیکن عربی آتی ہوتی ہے تو بسا اوقات آیت میں کسی بھی جگہ اپنے پاس سے عربی میں بڑھا دیتے ہیں غیر اختیاری طور پہ غیر ارادی طور پہ کہ اچھا آگے یہ لفظ آ رہا ہوگا اب اس کی ذہانت ہے کہ اس کو بدلتا ہے اور پھر کوئی اسے لقمہ دیتا ہے کہ نہیں یہاں یہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہے اس نے کیا کیا ہے اپنی غیر معمولی ذہانت کی بنیاد پہ تو اس لیے علم اور علم کے بعد اتنی قوت ہو کہ شے کو اس کی اصل صورت میں بیان کر دے یہ بھی نہیں رہے اور جب سطح یہ ہو جائے کہ ذہین بچہ ایک لفظ کے بدلنے سے پریشان ہو جائے اور سوائے رٹے کے کچھ اور نہ رہے اور اساتذہ بھی کہیں جو تمہیں کہہ دیا ہے بس یہی کرنا ہے چار پوائنٹس بتائے تھے پانچواں لکھا کیوں ہے تمہیں کیا بتا اور پانچواں لکھنے پہ نمبر کٹ جائیں وہ بچہ کدھر جائے مضمون لکھوایا بچے کو مثلاً کس پہ سیر پہ مضمون لکھوا دیا ورزش پہ لکھوا دیا بچے نے اس مضمون کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دو جملے لکھ دیے تو اسے پر ڈنڈے پڑتے ہیں کہ دو جملے کیوں لکھے اس لیے یہ بڑے بڑے اچھے مقرر بچے وہ جو ہوتے ہیں وہ رٹی رٹائی چیز یاد کر کے آ جاتے ہیں بہترین یاد ہے اسی طرح جملے بولتے ہیں لیکن فل بدی وہ بچہ جملہ بول سکے چھٹی کا بچہ ہے اور تقریر وہ کر رہا ہے جو ایم اے پڑھا لکھا پروفیسر کرے تو یہ کیا ہے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سارا رٹے کا کمال ہے اور کیا ہے اور اگر وہ اپنی استعداد کی بنیاد پر اتنی اچھی تقریر کرے تو یہ ہے علم کیونکہ اس سے علم کو سمجھا ہے اور ہم اتنا ڈوبے ہیں نہ نیچے گرے ہیں کہ ہم علم کی بات تو کیا کرتے ہم میں یہ استعداد بھی باقی نہیں ہے کہ ہم نقل صحیح کر سکیں اس نقل کی بہترین مثال آئینہ بیلجیم کا آئینہ دنیا میں اب ایسے ہی مشہور ہے جیسے چائنا کا آئینہ کس زمانے میں ہوتا تھا کہ آئینہ جب سامنے رکھتے ہیں تو بالکل وہ تصویر دکھا دیتا ہے جو سامنے اور اگر آئینہ خراب ہو تو پھر چہرہ بجائے اس کے کہ ایک فٹ کا دکھائے 10 فٹ کا دکھاتا ہے وہ کچھ کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے یہ آئینے کا نقص ہو گیا نا کہ وہ عکس کو بھی پوری طرح نہیں لے سکتا ہم اتنا گر گئے ہیں کہ جو چیز سیدھی سادی کہ ان سے نقل کرنے نقل کے بھی قابل نہیں رہے کیا مفتی اور کیا علماء اور کیا ڈاکٹر اور کیا انجینئر اور کیا اور لوگ یہ سب کے سب اس درجے میں آ گئے ہیں عبارت پچھ لکھی ہے اس عبارت کو پڑھ کے صحیح مسئلے کا استنباط کر کے بتانا ہے اسے عبارت ہی سمجھ میں نہیں آتی تو صحیح مسئلہ کہاں سے بتائے گا تو اس آئینے میں جیسے شکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے بس اس کا بھی مسئلہ ایسے ہی ٹیڑھا ہو جائے گا یہ وہ چیز ہے کہ ہم اچھے نقال بھی نہیں رہے اچھے نقال ہوتے تو کم سے کم پھر بھی کچھ بھرم قائم رہتا کہ پچھلوں کی نقد ہی اتار لی چلو یار وہ بھی نہیں رہے تو اس لیے یہ جو ملکات ہیں انسان کے یہ اصل ہیں یہ جتنے صوفیہ کے ہاں آتا ہے نا کیونکہ مشائخ انہیں نبوت کی راہ سے لے کے چلے یہ در حقیقت یہی ہے کہ ان کے ملکات جو ہوتے ہیں اس پہ مشائخ کی گرفت ہوتی ہے اور اس کے ملکات کی طرف توجہ کرتے ہیں کیونکہ نبی کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ اتنی زبردست چیز ہوتی ہے کہ پوری امت مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نبی میں ملکہ ہے سخاوت کا اب نبی اتنا سخی ہوتا ہے کہ اس کے دینے کی جو خواہش اور دینے کی استعداد جتنی بلند ہوتی ہے امت میں کسی کی نہیں بلند ہو سکتی نبی بندگی کے میدان میں اس کا ملکہ ہے اللہ کی بندگی کرے گا عبادت کرے گا اعمال میں چاہے کمی ہو لیکن ملکہ موجود ہے. اسے اگر 1000 سال کی عمر ملتی تو 1000 سال نمازیں پڑھتا. حضرت سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے. امت میں ایسے بھی ہیں جو 50 50 حج کرتے ہیں تو امتی بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے لیکن ملکات میں کبھی نہیں بڑھ سکتا. اس لیے کہ نبی کو اگر 1000 سال عمر ملتی تو 1000 بار حج کر لیتا. لیکن یہ چیز ہوا کرتی ہے, یہ نقطہ ہے جو امام قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ نے کہا ہے کہ بظاہر امتی کے اعمال نبی سے بڑھ جاتے ہیں. اس پہ لوگوں نے بہت شور مچایا کہ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بحث کی ہے اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ نبی اور انبیاء علیہ السلام کے جو ملاقات ہوا کرتے ہیں وہ ان کے اعمال کی نسبت سے بہت راست ہوتے ہیں, بہت پکے ہوتے ہیں. نبی کی جو طہارت ہے اس طہارت کا جو ملکہ اس میں راس ہوا ہے پاک رہنے کا, پوری امت اتنا پاک نہیں رہ سکتی. لیکن نبی کو کتنا موقع ملا پاک رہنے کا, کتنے سال اس نے اس پاکی کی حالت میں کیا ہوا کہ اس کی عمر تھوڑی تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ زکات دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید دعیہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں, لیکن اس کی ایک عملی صورت اذان ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کبھی دی ہے زندگی بھر میں؟ بہت سے محدثین اور ان کے شعرا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور وہ کہتے ہیں کہ خود اذان نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اذان دو. یہ وہی کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جی حکومت نے ایسا کام کیا, وزیر اعظم نے کیا, تو وزیر اعظم نہیں مراد ہوتا, مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا آرڈر ہو گیا تھا اور عملے نے یہ کام کیا ہے. تو نبی کا داعیہ جو اللہ کی طرف بلانے کا ہے اس کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہزاروں بھی ہوتے تو اس مقام تک نہیں پہنچتے, لیکن بظاہر جو عمل ہے اسے جناب بلال رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. تو اس لیے حضرت یہ بھی کہتے ہیں اور بڑی اچھی بات پھر ارشاد فرمائی, انہوں نے کہا کہ یہ جو داعیے ہوتے ہیں جو ملاقات ہوتے ہیں, حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کی طرف امت کو کم متوجہ کیا گیا ہے اور اعمال کی طرف زیادہ متوجہ کیا. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینال اللہ الرحوم, تم یہ جو قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, ولا دماغ ہو خون نہیں پہنچتا, ولا کی ینال التقوا منکم, اللہ تک تو پہنچتا ہے وہ تقوا اور پرہیزگاری جو تمہارے دلوں میں. اب جس آدمی میں پرہیزگاری اندر پیوست ہوئی بھی ہے وہ آدمی اس پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ سے ڈر کے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. نہیں ہے مال اس کے پاس تو بھی جب آئے گا وہ خرچ کرے گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر تقوا اور پرہیزگاری نہیں ہے, بس مجبوری سے کر دیتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے بچوں کے کہنے پہ, شرم میں, رکھ رکھاؤ میں, کسی اور وجہ سے کہیں کو سستا جانور مل گیا اس وجہ سے وہ خرچ کر دیتا ہے. تو یہ جو عمل اس نے کیا ہے اس کے پیچھے وہ ملکہ سخاوت کا اللہ کی پرہیزگاری کا موجود نہیں ہے. اور ایک آدمی غریب ہے, مسکین ہے, نہیں خرچ کر سکتا, لیکن خدا اسے اگر دولت دے دے ایک لمحہ نہیں لگاتا اس ملکے پہ عمل کرنے کا جو خدا نے اس کی طبیعت میں ودیعت کر دی ہے. یہ ہیں اعمال. اب ہم جان کیسے سکتے, یہ ایک مثال ہے ملکہ کی اور ملکات کے ساتھ اعمال کی. اسی طرح قرآن کریم حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اب ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے, کسی پہ پیسے خرچ کر دیتا ہے, خاندان میں شادی ہے, مدد کر دیتا ہے, اس کے پیچھے ملکہ کیا سخاوت کا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. ہم کیسے ناپیں؟ ممکن ہے اس لیے خرچ کیے ہوں کہ اس نے میرے والد پہ کوئی احسان کیا تھا تو باپ کا بدلہ چکا دوں. ممکن ہے اس لیے خرچ کیا ہو کہ ذرا نام ہو جائے. ممکن ہے اس لیے خرچ کیا ہو کہ اگر نہ خرچ کرے تو بیوی تانے دے گی, کیا گھر والی کہے گی, کس کس مجبوری سے اسے خرچ کیا. ہاں اور ممکن ہے کہ اس نے ملکہ و سخاوت کا اور اس وجہ سے خرچ کیا. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کے ملکات کو پیمائش کرنے کا, ناپنے کا, تولنے کا. اس لیے شریعت نے اعمال کا پابند کر دیا, اس نے ملکات کی طرف زیادہ بات نہیں کی, وہ مانتی ہے. اسی لیے فرما ولا کینا لو تقوا منکم, تم 10 دمبے کرو یا 1 دمبہ کرو یا 50 دمبے کرو, اللہ کو کیا پڑی ہے گوشت سے اور کیا پڑی ہے خون سے, وہ تو اس پرہیزگاری کو دیکھتا ہے جو تمہارے دل میں. یہ ہیں ملکات. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کے محلے کا ایک لوہار اور وہ دونوں ٹہل رہے تھے. उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा हजरत आप तो इतने बड़े औलिया इकराम के मर्तबे के तबा काबीन में से आपसे बड़े आदमी, ये लोहार आपके साथ कहां फिर रहा है जन्नत में? तो उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन तुम लोगों को पढ़ पढ़ा के थका हारा वापिस आता था, थोड़ी देर सोता था, फिर इबादत के लिए उठ खड़ा हुआ। तो ये मेरे मोहल्ले में सामने रहता था, छत पे भी लेटता था, तो कई बार मैंने इसकी आवाज सुनी और उससे कहा परवरदिगार अगर मेरे जिम्मे अपने बच्चों की रोजगारी और ये चीजें ना होती तो अल्लाह मैं भी तेरी ऐसी इबादत करता है इससे बिल्ला इतने मुबारक कर रहे, और अल्लाह मैं भी दिन को ऐसे ही हदीस पढ़ता और पढ़ाता जैसे ये कर रहे। तो जब मौत आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको अब्दुल्ला के साथ कर दो, क्योंकि इसके दिल में जो तमन्ना थी ना ये हकीकी तौर पे ऐसे ही का बंदा आलम असबाब में असबाब इसके मुवाफिक ना, यानी मलका उसमें भी था और अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह में भी था, लेकिन उस मलके के इजहार का मौका अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को मिल गया। करोड़ों पति आदमी थे, तिजारत करते थे, तो उन्हें क्या घाटा था कि दिन को वो हदीस शरीफ पढ़ाएं और रात को इबादत करें जितना मर्जी सोए। और वो उस बेचारे के पास चार पैसे नहीं थे, लेकिन मलका तो था ना। अल्लाह ताला ने फैसला मुलाकात के एतबार से कर दिया। इसलिए शाहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी चीज को लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक जगह बिल्कुल उसूली तौर पर यह बात तय फरमा दी है, ये सारी आयात ना होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ही बस इसका फैसला करने को काफी थी। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, मुस्लिम में आया है ना, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को भी नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला यंजुर इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है। वो नीयत क्या है? वो मलका, नीयत अच्छी है नहीं अमल कर सका, माजूर है, चाहता था कि पांच पारे खड़े होके सुने, वो तो एक बारा नहीं सुनता, डॉक्टर ने कहा जनाबे वाला लेटे लिखे बगैर ना कहीं ऐसे ना हो दुनिया से गुजर जाए, लेकिन उसका मलका ये है कि वो कहता है अल्लाह अगर तौफीक होती तो ये करता ये करता ये करता, जिसम साथ नहीं देता। हजूर सल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि उसका क्यामत में हशर अल्लाह को उन बंदों के साथ हो जाएगा जिनसे उसे मोहब्बत थी, जिनमें वो मलकात थे, वो आदमी इस तरह। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी किसी गुनाह को देखता है और तमन्ना करता है कि काश मुझे असबाब और वसायल मयसर होते, मैं भी ये गुनाह कर गुजरता, तो उसको असबाब और वसायल मयसर तो ना हुए, इसलिए उसका मलका तो था ना, तमन्ना तो थी ना, तो न करने के बावजूद गुनाह उसके जिम्मे कर दिया जाता। ये है मलकात और आमाल। एक आदमी को इतनी नफरत है शराब से, वो कहता है यार 10 बार मेरे सामने आई लानत भेजता हूं इस काम पे, मैं क्यों इस काम में पढ़ू, उसमें मलका है एक गुनाह से नफरत का, खुदा के यहां उसको उस पर अजर मिलेगा। इसलिए शाहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बात को ये लिखी है, और फिर वो कहते हैं कि आमाल का कल्ब के ताल्लुकात उसके साथ होते हैं, इन नलामाल मजाहिरुल हयात नफसानी किया व शुरूहुल्लाह, और फिर कहते हैं कि देखो याद रखो आमाल का कल्बी कैफियत से जोड़ पैदा करना होता है। एक आदमी अमल करता है उसके पीछे क्या नीयत है हम इसको तोड़ नहीं सकते, हमें ला मुहाला उसको उसके साथ मुत्तसिफ करना होता है और उसके साथ जोड़ना होता है। मसलन एक आदमी है हज करने जाता है तो क्यों करने जाता है, अब हम उसके जाहिरी हज ही का एतबार कर सकते हैं, उसके दिल में अब क्या ख्वाहिश है, उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि तिजारत करूंगा, उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि बादशाह का मेहमान बनूंगा, उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि अल्लाह से तौबा करूंगा, उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला की रजा, जो भी उसके मलकात हैं उसके साथ से जोड़ा है, हम हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि उसके अमल को उसके मलके से अलग कर सके और कहें मलका अच्छा है या बुरा है। इसलिए जाहिर के आमाल जो हैं ये सारे आमाल उस इंसान के देखे जाएंगे। और इसी तरह से शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बात जो इसकी तशरीह में कही है वो कहते हैं देखो होता यह है कि किसी इंसान के मलकात अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड होते हैं और किसी इंसान के आमाल अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। ये बात पहले आपसे अर्ज की कि जो लोग नबुव्वत की इस्तेदाद के होते हैं और जिन लोगों की इस्तेदाद कभी होती है उनके जाहिरी आमाल कम होते हैं, लेकिन इस्तेदाद के एतबार से उनका हशर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। ظاہر میں اعمال کم ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ بڑا اعمال کا غلبہ ہوتا ہے. درود شریف پڑھتا ہے 1000 مرتبہ روز، 10 نفل پڑھتا ہے، 100 نفل پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، یہ سب اس کے ظاہر کے اعمال ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے اللہ جانے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ملکات زیادہ ہوتے ہیں، نفل نہیں پڑھتا، بس فرض نماز اپنی پڑھ لی، خرچ نہیں کرتا، زکات دے دی، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے درود شریف 10000 مرتبہ پڑھے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، مگر اس کا علم اتنا وسیع، اتنا راسخ ہے کہ اس پہ تکوینیات کی کشف کی بجائے تشریعات کا کشف ہوتا ہے. یہ جو نوافل پڑھ رہا ہے اور اتنی ظاہر میں عبادت اور درود شریف اور تسبیحاں اور 1000 گانوں کی تسبیح، اس آدمی کے اعمال اسے لے جاتے ہیں تکوینی کشف کی طرف. یہ کہتا ہے کل مر جاؤ گے، تمہاری بیٹی کی شادی وہاں ہو جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی، لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار حضرت کی جو بات ہے بالکل سچ نہیں. اور جن لوگوں کو نہ نفل اتنے ہیں، نہ کوئی انہیں ولی اللہ ماننے کو تیار ہے، نہ لمبی تسبیحاں پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے، لیکن اس شخص کا علم اتنا راسخ ہے، کتاب و سنت کے منشا کو سمجھتا ہے، کتاب و سنت کو سمجھتا ہے، اس کی ایک رکعت اس پہلے کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ ملکہ اس میں اللہ نے رکھا ہے حضوری کا، اللہ کو حاضر جاننا. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کم لکھا ہے، لیکن ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ اکبر نے کمال کی چیز لکھی ہے. یہ پورا سلسلہ جو ہے نا اسے پڑھنا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اور غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور 505 میں ان کا انتقال ہو گیا. غزالی کی عمر تھوڑی تھی، 56 برس عمر رہی ہوگی. غزالی رحمت اللہ علیہ تو 20 سال سے کچھ زیادہ عمر تھی. مدرسہ نظامیہ بغداد والوں نے بلا کر کل مدرسہ حوالے کر دی. اور مدرسہ نظامیہ اتنی بڑی چیز تھی کہ لوگ وہاں کوئی طالب علم داخل ہو جاتا تو فخر محسوس کرتا. یہ اسی طرح ہے جیسے ہارورڈ یونیورسٹی فرض کر لیں کہ 22 سال کے لڑکے کو بلا کر دے دیں کہ لوگ یہ یونیورسٹی سنبھالے. اتنے بڑے آدمی تھے غزالی. اور غزالی رحمت اللہ کا انتقال 55 برس کی عمر میں ہو گئی. اس کے بعد جو بڑے آدمی آئے، شاطبی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 538 اور 538 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 600 کے قریب قریب ان کا انتقال ہو گیا. اور شاطبی کے بعد تیسرے آدمی ابن عربی آئے، شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ. اور شیخ اکبر پہ پرتوں پڑا ہے غزالی کے علوم کا. اور شیخ اکبر کا یہ حال تھا کہ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں غزالی کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے بیت اللہ میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہاں جا کر بیٹھ کے پھر ان کتابوں کو پڑھتا ہوں، کہ اللہ اس گھر کی برکت سے اور اللہ اس پاک ماحول میں مجھے غزالی کو سمجھنے کی توفیق عنایت کر. غزالی کے علوم اتنے بڑے ہیں. اسی کے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیب کا اپنی شان اخفاء کے ساتھ عالم ظہور میں آنا یہ خدا کی معرفت. جتنی چیزیں غیب کی ہیں وہ اس انسان کے لیے عالم شہود میں آ جائیں اخفاء کی شان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں آدمی کے لیے معرفت ہے، اور پھر اشیاء کی حقیقت کو جاننا کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں تنزل ہے، دوسرا درجہ. اور اشیاء کے حقائق کو اس کی نوعیت سے سمجھنا یہ تیسرا درجہ ہے، سب سے کم. اور یہی وجہ ہے کہ شے کی حقیقت اور ہوتی ہے، شکل اور ہوتی ہے، شکل سے حقائق تک کا سفر کوئی آدمی کر لے تو یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ کبھی کبھی یا تو قسم سے کبھی کرے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہابی طور پہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تعبیر کا علم دے دیتے ہیں نا, ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شکل سے حقیقت کی طرف سفر کرتے ہیں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مسجد نبوی میں معاذ اللہ استغفر اللہ محراب میں یا مسجد نبوی میں پیشاب کر, اور اس کے بعد فلاں آدمی کو گرایا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں پہنچتی ہیں. ابن سیرین رحمت اللہ کا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے, بڑا جھوٹ بولا حضرت میں نے, کہا تم دیکھ ہی نہیں سکتے بھائی, تمہارے متعلق ہے ہی نہیں. تو بڑا پریشان ہوا, آخر اسے بتایا, اس کا حضرت یہ خواب حکمران وقت نے دیکھا. انہوں نے کہا مسجد نبوی جیسی پاک چیز کو گندہ کیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے حکومت پہ قبضہ کرے گا, اور چار کیلیں ٹھونکی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پے در پے اس کے چار بیٹے خلیفہ بنے گی. یہ ہے صورت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. ایک آدمی آیا اور اس نے سیرین رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا؟ تو اجنبی آدمی تھا. تو فرمایا کہ کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک مہر ہے اور میں لوگوں کے منہ پہ لگا رہا ہوں اور جنسی اعضاء پہ مہر لگا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آزان دیتے ہو, اللہ سے ڈرو, روزے کا جو صحیح وقت ہے نا بند کرنے کا اس پہ آزان دیا کرو, جلدی دیتے ہو تو لوگ کھانے سے اور خواہشات سے رک جاتے ہیں. اب صورت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی صورت سے حقیقت کا سفر یہ جانے پھر جا کر کہیں علم کے دوسرے درجے میں پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین پیالے رکھ دیے گئے نا, شراب, شہد اور دودھ کا. اور معراج کے سفر میں آتا ہے کہ عرض کیا کہ آپ ایک چن لیں, اور آپ نے دودھ کو چن لیا, اور جبریل نے کہا کہ اگر آپ یہ شراب والا پیالہ چن لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. تو نبی سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ صورت سے حقیقت تک پہنچنا کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیرات ہیں کہ سات گائے ہیں اور سات گائے ایسی ہیں, انہوں کا سات سال آئیں گے خوشحالی رہے گی اور سات سال تم اچھی طرح زراعت کرو گے, اور وہ جو آگے یہ سارا صورت سے حقیقت تک کا سفر ہے. مگر حضرت نے آگے جو فرمایا ہے نا کہ ثم یاتی من بعد ذلک عام, پھر ایک سال آئے گا, فیہ یغاث الناس, اس میں لوگوں کی مدد ہوگی, فیہ یسعون, اور اس میں لوگ رس نکالیں گے, پھلوں کا عرق رس نچوڑ کے پیئیں گے, اتنی خوشحالی ہے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ حضرت نے یہ ایک سال کہاں سے نکالا ہے, کیونکہ سات سات سال کا قصہ تو ہو گیا نا, گائے ساتھ دیکھی, خشک بالیاں دیکھی, گندم پلا پلا, وہ سارا ہے. یہ جو حضرت نے فرمایا نا ایک سال ایسے آئے گا, یہ نبوت کی کوئی بات ہے جو انہوں نے ارشاد فرمائی, مگر نا اس سال کی تعبیر کہاں سے نکلی؟
کیونکہ جو دبلی گائے ہوں گی ساتھ ہے نا, ساتھ کے بعد دلہا پر ختم ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو وہ دلہا پر ختم ہو جائے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ
سما یاتی میں بعد ازال کا ایک سال ایسا آئے گا, کیوں دو کیوں نہیں, تین کیوں؟
تو اس کے بعد والے سال ایسے چلتے رہیں گے, تو یہ جو سات
کے بعد والے سال چلتے رہیں گے یہ نہیں, وہ جو ایک سال آیا اس کی تعبیر ایک کی کہاں سے نکلتی ہے ہمیں تو یہ نبوت کی کوئی بات ہے. بہت جگہ دیکھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے ایک سال کا انتظار ہے کہ پتا نہیں کب آئے گا. ہمارے یہاں پتہ نہیں وہ سال کب آئے گا, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آئے گا تو وہ سال آئے گا, لیکن بہرحال وہ سال آتا نہیں, ہمارے یہاں نہیں آیا آج تک. تو یہ صورت سے حقیقت تک کا سفر ہے. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات یہاں سمجھائی ہے کہ جن لوگوں میں ملکات اچھے ہوتے ہیں وہ آدمی نبوت کی راہ پہ سفر کرتا ہے, وہ آدمی حقائق سے باخبر ہوتا ہے, اور جن کے ملکات ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان میں ظاہری اعمال کا غلبہ ہوتا ہے. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے بتایا کہ اللہ کے ہاں کچھ لوگوں کے ملکات ہیں، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اعمال ہیں، ان پہ فیصلے ہوتے ہیں. اعمال پہ فیصلہ ہوگا، ملکات پہ فیصلہ ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو انسان کو ظاہر کے اعمال کا پابند کرائیں گے، ہم کہیں گے اعمال ضرور کرو، یہ اعمال کے پیچھے ملکات ہیں نہیں ہیں، تمہاری نیت اچھی ہے، فاسد ہے، محمود ہے، کچھ ہے، اعمال کی پابندی ضروری ہے. اور اس کے پیچھے پہنچ کے جو ملکات ہیں وہ آدمی میں ہیں یا نہیں ہیں ہمیں کیا پتا. ایک آدمی مجبوری سے قربانی کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے کہ چلو بندہ آیا تو صحیح، قربانی تو ہوئی. ایک آدمی مجبوری سے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ اس کی تعریف کو قبول فرما لیتا ہے، خدا اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے، ہمیں کیا. اور ایک آدمی اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، یہ انسان اور ہے. اسی لیے ایک آدمی میں ملکہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی زیارت کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اس کے ملکے پہ فیصلہ ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ من احب لقاء اللہ، جس آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، احب اللہ لقاءہ، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس کو اللہ سے ملنے سے وحشت ہے، نہیں چاہتا خدا سے ملاقات ہو، اللہ بھی اس سے ملنے سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب موت آتی ہے نا تو ہر شخص مرنے میں پریشان ہوتا ہے، تو کیا یہ اللہ سے انکار کرنا ہے ملاقات کا اپنا؟ نہیں، مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضا ہے، مگر اصل میں اس انسان کے اندر ملکہ کیا ہے؟ ملکہ یہ ہے کہ اللہ سے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑک رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں. اے وہ ذات جس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کبھی نظر تو آ، کبھی مجازی شکل میں کہیں آیا ہے میرے رب، تو میں ہزار ہاں، تو ایک سجدے کو کہتا ہے میں ہزاروں سجدے تجھے کرنے کو تیار ہوں، تو نظر تو آ، تو مل تو صحیح کہیں ہے کا. یہ ہے ملکہ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں پھر آخری بات یہ کی ہے کہ یہ ملکات جو ہیں، انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان میں اور اعمال میں کیا چیز ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے اعمال بذات خود مطلوب ہوتے ہیں، اس لیے ہم ملکات کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے، اعمال کے متعلق ہے. وہ اعمال کیسے مقصود ہوتے ہیں، یہ آخری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ، تیسری چیز اس باب کی آخری لکھی ہے، آئندہ انشاءاللہ بات